جمعرات 13 اگست کے سیربین کے ساتھ ماہوارہ صفدر کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل نے 7 شدت پسندوں کی سزائے موت کی منظوری دے دی، مگر کیا افغان حکام بھی پاکستان سے مطمئن ہیں؟
بالکل، یہ ایک پیغام دوبارہ افغانستان میں گیا ہے کہ طالبان پاکستان سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ حقانی نیٹورک جوں کا توں پاکستان میں ہی موجود ہے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان میں کام کرنے والی فوجی عدالتوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے اور کراچی میں رینجرز اہلکاروں کے قتل میں ملوث 7 مجرموں کو موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. تفصیل کے ساتھ ارم عباسی.
فوج کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق ان میں سے بیشتر مجرموں کا تعلق ایک غیر معروف شدت پسند تنظیم توحید والجہاد گروپ کے ساتھ بتایا گیا ہے. یہ گروہ پاکستان میں اس سے پہلے کسی کاروائی میں شامل نہیں رہا ہے. آئی ایس پی آر سے جاری بیان کے مطابق بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے فوجی عدالت کے اس فیصلے کی توثیق کر دی ہے، تاہم فوجی قانون کے تحت مجرم اس سزا کے خلاف فوجی عدالت میں اپیل کر سکیں گے.
پاکستان کے شہر کراچی میں جاری آپریشن کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ نے کل ہی منتخب ایوانوں سے اپنے اراکین کے استعفے پیش کیے تھے، تاہم آج وفاقی حکومت نے ایم کیو ایم کے استعفے قبول نہ کرنے اور اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ایم کیو ایم کو منانے کی ذمہ داری جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کو سونپی گئی ہے. نامہ نگار شہزاد ملک.
وفاقی حکومت نے اس مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے قبول نہ کیے جائیں اور اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے. وزیر اعظم نے ایم کیو ایم کے استعفوں سے متعلق پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں کو بھی مشاورت کے لیے طلب کیا. اس مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حکومت ایم کیو ایم کے کراچی آپریشن سے متعلق تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گی، تاہم کراچی آپریشن کسی طور پر بھی بند نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں ایک اعلی سطحی افغان وفد آج اسلام آباد پہنچا ہے. پاکستان میں افغان مخالف انتہا پسند عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کرنے اور طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا جائزہ لینے کے لیے افغان وفد پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں موجود ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے زیر اہتمام افغان حکام اور طالبان کے مابین بات چیت خطے میں امن لانے اور خصوصاً دولت اسلامیہ کے بڑھتے ہوئے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگی. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہی. اس سے قبل سرتاج عزیز نے ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس کے باعث پاکستان اور ایران کے درمیان معاشی اور تجارتی تعاون کے زیادہ مواقع ملیں گے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کہہ رہے ہیں کہ اب جبکہ ہم نے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات میں غیر ضروری رکاوٹ کو ختم کر لیا ہے، ہم اپنے خطے کے ان مسائل اور امور کو زیادہ توجہ دے سکتے ہیں جو ہمیں متحد کرتے ہیں، جیسے کہ شدت پسندی، تشدد اور فرقہ واریت سے مقابلہ کرنا. یہ تھے پاکستان کے دورے پر موجود ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے الفاظ. القاعدہ نے تقریباً ایک سال پہلے پہلی دفعہ اپنے رہنما ایمن الزواہری کا ایک نیا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے نیا آڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں انہوں نے افغان طالبان کے نئے سربراہ سے وفاداری کا اعلان کیا ہے. نامہ نگاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری ہے اور مسٹر الزواہری کی جانب سے طالبان کے نئے لیڈر ملا اختر منصور کی حمایت سے ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی. گزشتہ مہینے طالبان نے اپنے سابق رہنما ملا عمر کی موت کو تسلیم کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ ان کی جگہ ملا اختر منصور کو نیا رہنما منتخب کیا گیا ہے. القاعدہ کے مخالفین نے ان کے اپنے ہی رہنما کے زندہ ہونے کے بارے میں قیاس آرائی بھی کی ہے. چین کے ساحلی شہر تیانجن میں ہونے والے دھماکوں میں کم از کم 50 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں. دھماکے بندرگاہ کے قریب ایک گودام میں ہوئے جہاں آتش گیر مادے سمیت مہلک اشیاء رکھی ہوئی تھی. چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شنہوا کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 12 فائر فائٹرز بھی شامل ہیں. چین کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ دھماکے اتنے شدید تھے کہ ان کی آوازیں کئی کلومیٹر تک سنی گئیں اور اس سے قریبی عمارتیں منہدم ہو گئیں. بھارت کی ممبئی ہائی کورٹ نے بین الاقوامی کمپنی نیسلے کے تیار کردہ میگی نوڈلز پر عائد پابندی کو ہٹاتے ہوئے اس کے نمونے کی نئے سرے سے جانچ کرنے کا حکم دیا ہے. واضح ہے کہ بھارت میں میگی نوڈلز پر جون میں اس وقت پابندی عائد کر دی گئی تھی جب بھارت کی فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈز ایجنسی نے نیسلے پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ فوڈ سیفٹی کے قوانین پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہی ہے. عراق کے دارالحکومت بغداد میں ایک بڑا ٹرک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ دھماکہ بغداد کے ایسے ضلع کی سبزی منڈی میں ہوا جہاں اکثریت میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ افراد ہیں لوگ آباد ہیں جہاں جہادی گروپ دولت اسلامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حملے کیے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ,
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے چاہے ٹی ٹی پی ہے چاہے لوکل کمانڈرز ہیں چاہے جو بھی ہے ان کے لیے یکساں ہے, زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے یہ بیڈ ہے یہ ہمارا ہے یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضر کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. امن کی تلاش میں افغانستان کا ایک اعلی سطحی وفد پاکستان پہنچا ہے. اس پر ابھی بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر, لیکن اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری 6 سرخی ہے, پشاور آرمی اسکول پر حملے کے 6 مجرموں کو سزائے موت. اور ہماری بڑی خبر بھی یہی ہے, پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل نے 7 شدت پسندوں کی سزائے موت کی منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کام کرنے والی فوجی عدالتوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملے اور کراچی میں رینجرز اہلکاروں کے قتل میں ملوث 7 مجرموں کو موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. فوجی عدالتوں نے ان 8 سویلین افراد کو یہ سزائیں پارلیمان سے حال ہی میں منظور ہونے والے اس قانون کے تحت دی ہیں جن میں فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے خلاف بھی مقدمات چلانے کا اختیار دے دیا گیا ہے. مزید تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہمارے ساتھی آصف فاروقی موجود ہیں. آصف, ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ سزائیں کب دی گئیں, کہاں دی گئیں اور کب یہ مقدمات چلے؟
ماپارا, میں اپنے سامعین اور آپ کو اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں دے سکتا کیونکہ جو فوج کی طرف سے جو ایک پریس ریلیز جو اعلان کیا گیا ہے اس میں ان تینوں سوالوں کا جواب موجود نہیں ہے. اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ان افراد نے کیا جرم کیا اور ان پر الزام کیا تھا, لیکن یہ مقدمات کب چلے, عدالتیں کن شہروں میں بنی تھیں, ان میں جج کون صاحبان تھے اور یہ مقدمات کس دوران چلتے رہے, یہ سزا کس روز سنائی گئی, یہ سب باتیں جو ہیں اس میں موجود نہیں ہیں. البتہ یہ بات موجود ہے کہ فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے جو سزائے موت دی گئی تھی ان کی آج توثیق کی ہے.
تو آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ جو ملزمان تھے ان پر جو الزام ہے اس کی تفصیل بتائی گئی ہے, وہ کچھ ہمیں مختصراً بتا سکیں گے؟
جی مہاپارا, ان میں 8 لوگ ہیں جن میں سے 7 وہ لوگ ہیں جو آرمی پبلک اسکول پشاور میں جو پچھلے سال حملہ ہوا تھا اس میں وہ بالواسطہ طور پر ملوث تھے, یعنی ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان مجرموں کی مدد کی جنہوں نے پشاور اسکول پر حملہ کیا. اس کے علاوہ ان میں سے جو بیشتر لوگ ہیں وہ بعض دوسرے حملوں میں بھی ملوث ہیں. مثال کے طور پر جو ان میں سے ایک مجرم ہے جس کا نام عتیق الرحمان عرف عثمان ہے, اس پر یہ الزام ہے کہ وہ سی آئی ڈی پولیس اسٹیشن پر حملے میں ملوث تھا اور اس کے علاوہ فوج کے 2 افسران کے قتل میں بھی اس کو ملوث قرار دیا گیا ہے. تو اس کے علاوہ ان لوگوں پر یہ بھی الزام ہے کہ یہ لوگ توحید الجہاد گروپ نامی ایک شدت پسند تنظیم کے ساتھ منسلک تھے. یہ تنظیم جو ہے اس کے بارے میں زیادہ تفصیل ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے, شاید پہلی بار اس تنظیم کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کے علاوہ جو 8 مجرم ہے, ایک مجرم جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کراچی میں جو سفورہ چوک تھا اس میں, آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال ایک رینجرز کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا, اس کے نیچے آئی ڈی لگائی گئی تھی اور اس حملے میں 3 جو رینجرز کے اہلکار ہیں وہ ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے. تو ایک مجرم جو ہے اس میں اس الزام کے تحت اس حملے کے الزام پر اس کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے.
تو آصف, یہ بتائیے کہ کیا ان مجرموں کو وکیل کرنے یا اپنا دفاع کرنے کا کوئی موقع دیا گیا تھا؟
جی, جو پریس ریلیز میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو پیشکش کی گئی تھی कि वो अगर वकील दिफा को रखना चाहें तो वो रख सकते हैं और उनको माली कानूनी मदद भी फराहम की गई थी, लेकिन ये वजाहत नहीं है कि ये वकील उनको दिए भी गए थे या नहीं, पेशकश का लफ्ज़ मौजूद है। तो हमारे पास चूंकि और कोई जरिया नहीं है उस मुकदमे की कार्रवाई के बारे में मालूमात हासिल करने का, ना हमें उन वकला के नाम मालूम है, इसलिए इस दावे की हम अपने तौर पर तस्दीक नहीं कर सकते।
तो आसिफ, कुछ ऐसी तफसील है क्या इस बयान में ISPR के इन अफराद को फौज ने खुद ही गिरफ्तार करके खुद ही मुकदमात चलाएं, या इनमें से किसी सिविलियन एजेंसी का भी कोई किरदार था इसमें?
देखिए मापारा, जो कानून जिसका आपने भी हवाला दिया, जो पिशावर हमले के बाद पार्लियामेंट से मंजूर हुआ और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तौसीक भी की है, उस कानून में ये दर्ज है कि फौजी अदालतों में जो सिविलियन अफराद के खिलाफ मुकदमात चलेंगे वो सिर्फ वो मुकदमात होंगे जिनकी सिफारिश या जो मुकदमात पाकिस्तान की वजारत दाखिला उन फौजी अदालतों को भेजेगी। अब वजारत इसका मतलब यह हुआ कि इसमें वजारत दाखिला जो है वो मुलविस हो गई। वजारत दाखिला ये कैसे डिटरमिन करेगी कि इन लोगों के ने कोई जुर्म किया है? उसके लिए एक इब्तदाई तफ्तीश होगी। वो इब्तदाई तफ्तीश कौन करेगा? वो पुलिस करेगी। इसका मतलब है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। और जब पुलिस जो इब्तदाई तफ्तीश की रिपोर्ट है उसकी, वो जो है एक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी, यानी एक मैजिस्ट्रेट भी इसमें मुलविस हो गया। तो मुकदमा तो फौजी अदालत में चला, लेकिन उससे पहले तो की जो कार्रवाई है उसमें सिविलियन रोल है, लेकिन मुकदमा इटसेल्फ जो है उसमें कोई सिविलियन किरदार नहीं है। उसमें शफाफियत रही नहीं रही, कोई हकूक मिले या नहीं मिले, इस बारे में किसी सिविलियन एजेंसी का कोई किरदार
और
नहीं।
और आसिफ, बहुत मुख्तसरन, इन्हें कोई अपील का हक है?
मिलिट्री कोर्ट्स को फौज के अंदर ही एक अपील का हक दिया जाता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पहले से जो रिवायत भी मौजूद है और कानून भी मौजूद है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे जैसे जुरिसडिक्शन का मामला है उसमें ये अपील कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयर होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो अपील जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको सुने।
आसिफ फारूकी, ये तफसीलात बताने का आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त BBC Urdu.com पर हमारी शह सुर्खी यही है कि पिशावर आर्मी स्कूल पर हमले के 6 मुजरिमों को सजाए मौत। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के पसमंजर में आज अफगानिस्तान का एक आला सतही वफद इस्लामाबाद पहुंचा है। पाकिस्तान में अफगान मुखालिफ इंतहा पसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करने और तालिबान के साथ अमन मुजाकरात का जायजा लेने के लिए अफगानिस्तान का वफद पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें कर रहा है। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी।
तवक्को है कि एक रोजा दौरे पर आए अफगान वजीर खारजा सलाहुद्दीन रब्बानी की सरबराही में अफगान चीफ इंटेलिजेंस रहमतुल्ला नबील, नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर और निगरा वजीर दिफा मासूम सतंगजई पर मुश्तमिल अफगान वफद पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। काबुल में अफगान सदारती तर्जुमान सैयद जफर हाशमी ने दौरे से कबल सहाफियों को बताया कि अफगान वफद काबुल में हालिया इंतहा पसंद हमलों से जुड़े पाकिस्तान में मौजूद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेगा। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से मुतालबा करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अफगान अवाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। ये दौरा ऐसे वक्त किया जा रहा है जब काबुल में होने वाले हालिया हमलों के पेश नजर अफगान सदर अशरफ गनी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रद्द अमल का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आला सतह के वफूद की मुलाकात का फैसला अफगान सदर और पाकिस्तानी वजीर आजम और फौज के सरबराह के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत के बाद किया गया। काबुल में हमलों के पेश नजर अफगान सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि माजी की तरह अब भी पाकिस्तान में खुदकुश बम्बार और धमाका खेज मवाद तैयार किया जा रहा है। वो पाकिस्तान से उन ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करेंगे जो अफगान सरजमीन पर हमले कर रहे हैं। इक्तदार में आने के बाद अफगान सदर अशरफ गनी को पाकिस्तान की जानब नर्म रवैया अख्तियार करने पर न सिर्फ अफगान पार्लियामेंट बल्कि अफगान अवाम की जानब से भी तनकीद का सामना रहा। अफगान शहरियों पर हमले में के बाद सदर अशरफ गनी ने मजीद कहा कि अगले चंद हफ्तों में पाकिस्तान की जानिब से लिए जाने वाले फैसले آنے والی کئی دہائیوں تک دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے اہم ثابت ہوں گے۔ تاہم ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کی جانب سے الزام تراشی کے بعد پاکستان اور افغانستان کے اعلی سطح کے سرکاری وفود کی ملاقاتیں خوشائند قدم ہے۔ اطلاعات کے مطابق افغان حکام حالیہ حملوں میں پاکستان میں موجود افغان مخالف عناصر کی شمولیت کے شواہد پاکستان کو پیش کریں گے اور پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ان کے گرد گھیرا سخت کرے۔ افغان طالبان کے سربراہ ملا عمر کی موت کی تصدیق کے بعد تعطل کا شکار ہونے والے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ افغان وفد کے اس دورہ پاکستان سے متعلق پاکستانی حکومت کی جانب سے اب تک سرکاری سطح پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے تناظر میں ہم نے اسلام آباد میں اپنے ساتھی ہارون رشید سے رابطہ کیا اور یہ پوچھا کہ ایسے میں جبکہ الزامات اور جوابی الزامات اور شکوے شکایات سے دونوں ملکوں کے درمیان فضا مقدر نظر آتی ہے تو ایسی بات چیت کا بار آور ثابت ہونا کتنا ممکن ہے؟
جی ماپارا، جو ڈاکٹر اشرف غنی نے پچھلے دنوں کابل میں پریس کانفرنس کی، لوگوں کا یہاں پہ یہ خیال ہے کہ یہ ابھی واضح نہیں کہ یہ ڈاکٹر اشرف غنی کا اپنا فیصلہ تھا یا جو ان کے ارد گرد پاکستان مخالف لابی ہے انہوں نے ان کو ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ کافی دباؤ تھا ڈاکٹر اشرف غنی پر اس لابی کا کہ وہ بھارت کی طرف زیادہ جھکیں، پاکستان کی طرف زیادہ نہ جھکیں۔ پاکستان نے ان کا یہی کہنا ہے کہ ماضی میں بھی دھوکے دیے ہیں اور ماضی میں بھی مشکلات پیدا کی ہیں، ان کی کوشش یہی تھی کہ کسی طرح سے پاکستان سے ان کو دور کیا جائے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو بھی حالات بنے مری مذاکرات کے بعد اور جو ایک امید پیدا ہوئی تھی مذاکرات کی، اسے جو ملا محمد عمر کی موت کی خبر ہے اس کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا۔ پھر اس کے بعد کابل میں یکے بعد دیگرے حملے ہوئے، کوئی 80 لوگ ایک ہفتے کی تشدد میں مارے گئے۔ اس کا اتنا دباؤ تھا ڈاکٹر اشرف غنی پر کہ بالآخر انہوں نے پاکستان کے خلاف لپکشائی شروع کر دی۔
مگر ہارون، افغانستان کے تمام الزامات کچھ بہت زیادہ غلط بھی نہیں لگتے؟ اب ملا عمر کی ہلاکت کے بعد تو یہ ثابت ہو ہی چکا کہ افغان طالبان کی اکثریت یا تو پاکستان میں مقیم تھی، روابط بھی رہے ہیں پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ان سے، اور پھر حقانی نیٹ ورک کے بارے میں تو اکثر یہ بات ہوتی رہی کہ وہ پاکستان میں رہ کے سرگرم رہا ہے تمام عرصے میں۔ بہت ہی واضح اشارے ہیں، افغان الزامات کچھ بہت زیادہ غلط نہیں لگتے۔
وہاں یہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ جب یہ ملا محمد عمر کی موت کی خبر آئی، افغان حکومت کا یہی کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں ان کی فوتگی ہوئی، پھر اس کے بعد طالبان کے اندر رسا کشی شروع ہوئی اور جو اختلافات سامنے آئے اور اس کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں دیکھی جا رہی تھیں وہ بھی بظاہر ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کے اندر ہی ہو رہی ہیں، چمن کے علاقے میں ہو رہی ہیں یا کوئٹہ میں ہو رہی ہیں یا پشاور میں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے تو بالکل یہ ایک پیغام دوبارہ افغانستان میں گیا ہے کہ طالبان پاکستان سے ہی آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان سے ہی ان کو اگر سرکاری سرپرستی حاصل نہیں ہے تو نظر انداز ضرور کیا ہوا ہے، ان کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں اور یہ حقانی نیٹورک جوں کا توں پاکستان میں ہی موجود ہے۔ تو پاکستان نے پارلیمان میں اس کی وضاحت تو کی تھی کہ نہ وہ ان کی موت پاکستان میں ہوئی ہے اور نہ ان کی تدفین پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن صرف بیانات سے شاید یہ شکوک و شبہات دور نہیں ہوں گے، اس کے لیے ٹھوس ثبوت چاہیے ہوں گے۔ اگر پاکستان کے پاس ایسے شواہد ہیں کہ ملا عمر پاکستان میں موجود نہیں تھے اور یہاں ان کی فوتگی نہیں ہوئی، تو پھر یہ ثبوت ان کو سامنے لانے ہوں گے اور یہ بھی بتانا ہوگا کہ زیرو ٹالرنس ہے ہر قسم کے شدت پسند اور دہشت گرد کے خلاف۔ تو پھر اس میں حقانی نیٹ ورک یا طالبان کو پاکستان میں موجود رہنا اور یہاں سے آپریٹ کرنا یہ کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو وفد آیا ہے یقیناً یہ اسی موضوع پر پاکستان سے کوئی کمٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوگا۔
یہ ہارون رشید تھے، اور افغان امور کے ماہر اور سینئر تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا یہ کہنا ہے کہ الزامات اپنی جگہ، لیکن افغان وفد کچھ توقعات کے ساتھ پاکستان آیا ہے۔
ڈیلیگیشن ایسے وقت میں پاکستان آیا ہے جب کچھ دن پہلے ہی افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے اوپر سخت الزامات لگا چکے ہیں، تو میرے خیال میں جب بات چیت ہوگی تو وہ کوئی اچھا ماحول نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. حالانکہ اشرف غنی نے کہا کہ وہ بھی آئندہ کے لیے پاکستان کے ذریعے طالبان سے مذاکرات نہیں کریں گے, اور یہ کہ پاکستان کی سرزمین سے جنگ کے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا ڈیلیگیشن بھیجا ہے.
تو ہوگا کیا رحیم اللہ کہ وہ الزامات بھی لگاتے رہیں گے اور مدد کی درخواست بھی کریں گے؟
شاید وہ چاہیں گے کہ پہلے جو ان کے پاس اگر کچھ شواہد ہیں کہ یہ حملوں کی پلاننگ پاکستان سے ہوئی, یا کانی نیٹ ورک کو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے حملے کیے پاکستان کی سرزمین سے. جو یہاں پہ حالیہ دنوں میں کچھ واقعات ہوئے, ملا محمد عمر کے انتقال کی خبر آنے کے بعد طالبان کے یہاں پر جلسے ہوئے, میٹنگز ہوئیں, نئے امیر کا انتخاب ہوا, پھر جو نئے امیر ہیں ملا اختر محمد منصور, انہوں نے بیان دیا کہ وہ افغانستان میں جنگ کریں گے, وہ امن مذاکرات نہیں کریں گے. تو میرے خیال میں ان موضوعات کے اوپر بات ہوگی. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ افغان حکومت کو پاکستان کا تعاون چاہیے. ان کو یہ علم ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے طالبان سے تو پاکستان کا رول بڑا اہم ہوگا. پھر جو پاکستان کی شکایتیں ہیں, الزامات ہیں, افغانستان میں انڈیا کو کافی اہمیت حاصل ہے, افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے, پاکستانی طالبان کو کئی سال سے افغانستان میں پناہ ملی ہے, تو دونوں کے گلے شکوے ہیں, الزامات ہیں, اور اس کے اوپر بات ہوگی.
لیکن یہ جو سب حالات ہیں, ان حالات میں پاکستان کے لیے اب کتنی گنجائش رہ گئی ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کرے؟
دیکھیں, پاکستان کے اوپر بھی کافی دباؤ ہے, افغانستان کی طرف سے بھی ہے, امریکہ بھی, باقی ممالک بھی, کہ یہ پاکستان میں طالبان ہے, حقانی نیٹ ورک ہے. پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یا تو آپ ان سے بات چیت کریں تو پھر پاکستان تعاون کرے گا, یا اگر بات چیت نہیں کرنی تو پھر پاکستان آئندہ کا جو لایا عمل ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا. کہ جو افغان طالبان کی قیادت ہے پاکستان میں, تو ان کو یہاں رہنے دیا جائے, گرفتار کیا جائے یا نکال دیا جائے, سارے فیصلے ابھی ہونا باقی ہیں, لیکن پہلے تو افغان حکومت نے فیصلہ کرنا ہے. اشرف غنی نے کہا کہ وہ مزید مذاکرات نہیں کریں گے, پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. اگر واقعی پاکستان کا رول نہیں ہے پھر تو پاکستان کیسے امداد کرے گا؟
اور یہ جو اتنے الزامات لگائے ہیں صدر غنی نے, اس کے بعد پاکستان کے حلقوں میں کس قسم کے جذبات ہیں, کچھ اندازہ ہے اس کا؟
دیکھیں, کچھ لوگ تو واقعی ناراض ہیں کہ یہ افغانستان کے صدر نے ایسے الزامات لگائے کہ پھر ان کو تعاون کی امید نہیں رکھنی چاہیے. لیکن کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اشرف غنی کی بھی مجبوریاں ہیں, بار بار حملے ہو رہے ہیں اور اشرف غنی کہہ رہے ہیں کہ جی بات چیت کرنی ہے, تو ان کی پالیسی پر کافی تنقید ہوئی ہے, وہ بھی کافی دباؤ میں ہیں. تو اس تناظر میں اشرف غنی نے جو باتیں کی ہیں وہ ان ریئلسٹک قسم کی باتیں نہیں ہیں.
تو رحیم اللہ, اس وقت جس طرح سے کہ طالبان دھڑے بندی کا شکار ہیں, کیا پاکستان کے لیے ممکن بھی ہے کہ وہ ایک بار پھر افغان طالبان کے اندرونی اختلافات ختم کروا کے انہیں مذاکرات کی میز پر لے آئے؟
پاکستان کوشش تو کرے گا, وہ نہیں چاہے گا کہ افغانستان سے جو تعلقات بہتر ہوئے وہ مزید کشیدہ ہو جائیں. پھر یہ پاکستان کے بھی مفاد میں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. اب یہ ہے کہ افغان طالبان کو پہلے اپنے اختلافات دور کرنے ہیں. اگر ملا اختر محمد منصور کو سارے دھڑے اپنا امیر مان لیں تو ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی, وہ شاید پھر اس طرح کے اہم فیصلے کر سکیں کہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. فی الحال تو کافی وہ کمزور نظر آ رہے ہیں, ان کے اندر ان کی مخالفت ہو رہی ہے. پہلے بھی جو فیصلہ کیا گیا بات چیت کرنے کا افغان حکومت سے, اس کے اوپر کافی تنقید ہوئی. جو طالبان کے جنگجو کمانڈر ہیں جو لڑ رہے ہیں وہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں طالبان کے نئے امیر کو وقت دینا چاہیے اور پاکستان کو بھی وقت ملنا چاہیے تاکہ وہ بات چیت کو پھر سے شروع کروائے.
رحیم اللہ, افغانستان کے جو الزامات ہیں کہ خصوصاً یہ جو حالیہ حملوں میں تیزی آئی ہے, اس کی منصوبہ بندی پاکستان کی سرحد کی جانب ہو رہی ہے, اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا یہ کچھ ایسے گروپ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, کچھ ایسا ہے؟
دیکھیں, جو افغان طالبان پاکستان میں ہیں ان میں سے اکثر کے رابطے تو ظاہر ہے پاکستان کی حکومت یا اداروں سے ہوں گے, تو ان کے اوپر تو پاکستان کا اثر ہے. لیکن جو خفیہ یہاں پہ رہ رہے ہیں, آتے جاتے ہیں, یا پھر جو پاکستان سے باہر ہیں, ان کے اوپر پاکستان کا اتنا اثر نہیں ہے. جو حملے ہوتے ہیں ممکن ہے کچھ لوگ پاکستان میں ہوں, وہ پلاننگ کرتے ہوں, لیکن جو حملے کرتے ہیں, جو بارود لے کر جاتے ہیں, جو کابل جیسے شہر میں جا کر رہتے ہیں حملے سے پہلے, حملے کے بعد, تو وہ تو افغانستان کے اندر لوگ موجود ہیں. تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ افغانستان کے اندر کافی ان کی مخالفت ہے اور حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے اور یہ حملے تو ہر شہر میں ہو رہے ہیں اور روزانہ ہو رہے ہیں۔
لیکن رحیم اللہ یوسف زئی اور ایک تازہ پیش رفت میں شدت پسند تنظیم القاعدہ کے سربراہ ایمن الزواہری نے افغان تحریک طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر محمد منصور سے وفاداری کا اعلان کر دیا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے شفی نقی جامعی سے۔
افغان طالبان کے امیر ملا اختر منصور کی حمایت پر مبنی القاعدہ کے رہنما ڈاکٹر ایمن الزواہری کا یہ نیا صوتی پیغام القاعدہ کے میڈیا سیل کی مختلف ویب سائٹس پر جاری کیا گیا ہے۔ القاعدہ کے سربراہ کی جانب سے گزشتہ سال ستمبر کے بعد منظر عام پر آنے والا یہ پہلا پیغام ہے۔ گزشتہ ماہ افغان طالبان تحریک کے سربراہ ملا عمر کے انتقال کے بعد یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ایمن الزواہری بھی انتقال کر چکے ہیں۔ آڈیو پیغام میں ملا عمر کے انتقال پر تعزیت کرتے ہوئے ایمن الزواہری نے کہا ہے کہ القاعدہ کے امیر کے طور پر شیخ اسامہ بن لادن کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی وفاداری کا عہد کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے ملا عمر سے وفاداری کی تھی۔
یہ شفی نقی جامعی تھی اور یہ اس وقت بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری تیسری سرخی یہی ہے کہ القاعدہ کے ملا اختر منصور سے وفاداری کا اعلان۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
بھارت نے سری لنکا کے خلاف گول میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن اپنی پوزیشن مستحکم کر لی۔ اس نے پہلی اننگز میں 375 رنز بنا کر سری لنکا پر 192 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ میزبان ٹیم کھیل ختم ہونے پر اپنی دوسری اننگز میں صرف 5 رنز پر 2 وکٹوں سے محروم ہو چکی تھی۔ بھارتی اننگز میں شیکھر دھون اور کپتان وراٹ کوہلی نے سینچریاں اسکور کی اور تیسری وکٹ کی شراکت میں 227 رنز کا اضافہ کیا۔ شیکھر دھون نے 134 رنز اسکور کیے جو ان کی چوتھی سینچری ہے۔ وراٹ کوہلی نے 11ویں سینچری مکمل کرتے ہوئے 103 رنز بنائے۔ آخری 10 اننگز میں وہ 5 سینچریاں بنا چکے ہیں۔ آف اسپنر تھارندو کوشل نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ برطانیہ کے اینڈی مرے راجرز کپ کے تیسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ دوسرے راؤنڈ میں انہوں نے اسپین کے ٹامی راب ریڈو کو 6-4 اور 7-5 سے شکست دی۔ البتہ یو ایس اوپن چیمپئن میرین چلچ کو برنارڈ ٹامک کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سٹین وارنکا کمر کی تکلیف کے سبب نک کریوس کے خلاف میچ سے دستبردار ہو گئے۔ رافائل نڈال اور کی نشیکوری نے بھی اپنے میچز جیت لیے۔ خواتین مقابلوں میں سابق ومبلڈن چیمپئن پیٹرا کیویٹووا کو وکٹوریا آزارینکا کے ہاتھوں شکست ہو گئی۔ دو سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی یلینا یانکوویچ اور کیرولین وزنیاکی دوسرے راؤنڈ میں ہار گئیں۔ کیرولین وزنیاکی نے میچ کے بعد ویمنز ٹینس ایسوسی ایشن پر الزام عائد کیا کہ اس نے انہیں اس ٹورنامنٹ میں کھیلنے پر مجبور کیا، حالانکہ اس ٹورنامنٹ کے لیے ان کی تیاری مکمل نہیں تھی کیونکہ وہ فٹ نہیں تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی نہ کھیلے تو اس پر جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے اور اسے رینکنگ میں 0 پوائنٹ دیا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے سابق فاسٹ بالر اسٹیو ہارمسن کل سے فٹ بال مینیجر کا کریئر شروع کرنے والے ہیں۔ وہ انگلینڈ کی 9ویں درجے کی لیگ کی ٹیم ایشنگٹن کے مینیجر بنے ہیں۔ ہارمسن اس انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے جس نے 2005 میں ایشز جیتی تھی۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ ایران کے وزیر خارجہ جو پاکستان کے دورے پر ہیں اس وقت، کہتے ہیں کہ داعش کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے خطے میں امن ایک لازمی شرط ہے۔ اس خبر کی تفصیلات پروگرام میں آگے آنے کو ہیں۔ سیربین یہاں اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کی شہ سرخیاں پیش کریں گی شمائلہ خان۔
Thank you.
پاکستان میں کام کرنے والی فوجی عدالتوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے اور کراچی میں رینجرز اہلکاروں کے قتل میں ملوث 7 مجرموں کو موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ چین کے شہر تیانجن کے اسپتالوں میں آج شہر کے صنعتی علاقے میں ہوئے 2 بڑے دھماکوں میں زخمی ہونے والے سینکڑوں افراد کے علاج کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کا ایک نیا آڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے افغان طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور سے وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ یونان کی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی قرضے کی شرائط پر بحث جاری ہے۔ سویڈن میں استغاثہ نے وکیل وکی لیکس کے بانی جولین آسانج کے خلاف جنسی استحصال کے الزامات کے سلسلے میں تحقیقات ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ پشاور آرمی اسکول پر حملے کے 6 مجرموں کو سزائے موت دے دی گئی ہے، سنا دی گئی ہے، اور یہ خبر پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی سے ہمیں ملی ہے کہ یہاں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے میں پاکستانی فوج کے ایک کپتان سمیت 3 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھماکہ تحصیل باڑہ کے دور افتادہ علاقے سپاہ میں سمندانہ کے قریب ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ راستے میں ایک پرانی بارودی سرنگ نصب تھی، جس کے پھٹنے سے 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والے افراد میں فوج کے ایک کیپٹن شامل ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہ دھماکہ گزشتہ روز اس وقت ہوا جب سیکیورٹی اہلکار اس علاقے کو بارودی سرنگوں سے صاف کر رہے تھے۔ خیبر ایجنسی میں اطلاعات کے مطابق فوجی آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، اور ان دنوں علاقے کو بارودی سرنگوں اور دیگر دھماکہ خیز مواد سے صاف کیا جا رہا ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ تحصیل باڑہ کا ایک بڑا علاقہ بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا گیا ہے اور اس علاقے میں معمول کی سرگرمیاں شروع ہو رہی ہیں۔ تحصیل باڑہ میں قدیمی باڑہ بازار کی بحالی کے علاوہ ان دنوں باڑہ میں صنعتی بستی کے قیام پر کام جاری ہے۔ خیبر ایجنسی میں کل عدم شدت پسند تنظیمیں متحرک تھیں، جن میں لشکر اسلام اور تحریک طالبان کے علاوہ انصار الاسلام شامل تھیں۔ اس ایجنسی میں ان تنظیموں کے خلاف گزشتہ 7 سالوں میں 4 سے 5 فوجی آپریشن کیے گئے۔ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کا دائرہ بھی خیبر ایجنسی تک بڑھایا گیا، اور گزشتہ ماہ خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن مکمل ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں۔ ان دنوں خیبر ایجنسی کے ان علاقوں جیسے تیرا اور سپاہ میں شدت پسندوں کی جانب سے نصب بارودی سرنگیں ناکارہ کرنے کا کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ ادھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس نے چھاپے مارے ہیں۔ کوہاٹ میں محمد زئی، نوے کلے اور ابلن کے مقام پر افغان پناہ گزینوں کے کیمپ سے 28 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ کوہاٹ میں چند روز سے گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح گزشتہ روز پشاور میں خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انسداد دہشت گردی کے محکمے کے اہلکاروں نے چھاپے مارے تھے اور کچھ گرفتاریاں بھی کی تھیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
ایران کی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان کے زیر اہتمام افغانستان اور طالبان کی مابین بات چیت خطے میں امن لا سکے گی، خاص کر داعش کے بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے امبر شمسی۔
4 ماہ کے اندر اندر یہ دوسری بار ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے پاکستان کا دورہ کیا ہو۔ حالیہ دورے میں انہوں نے پہلے پاکستانی وزیر اعظم محمد نواز شریف سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی، جیسے کہ سرحد پر بہتر سیکیورٹی تعاون اور توانائی، معاشی اور تجارتی شعبوں میں باہمی تعلقات کو بہتر کرنے کی کوششیں۔ اس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم کے خارجہ اور سیکیورٹی امور کے مشیر سرتاج عزیز کے ساتھ بھی ملاقات کی، اور دونوں نے مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کیا۔ نیوز کانفرنس کے دوران مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایران اور مغربی ممالک کے درمیان نیوکلیائی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر پابندیاں ختم ہونے پر ایران اور پاکستان کے مابین معاشی اور تجارتی مواقع زیادہ مل سکیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں وفود کی سطح پر باہمی تجارتی اور معاشی تعاون میں اضافے پر خاص بات چیت ہوئی. دونوں ممالک میں اتفاق ہے کہ ترجیحی تجارتی معاہدے پر مکمل طور پر عمل ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کی منڈیوں تک کسی پابندی کے بغیر رسائی سے بھی باہمی تعلقات کو فروغ ملے گا. اور اس بات پر زور دیا گیا کہ توانائی کے شعبے میں خاص کر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو مکمل کرنے سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے سلسلے میں کہا کہ پیٹرولیم کی وزارتوں کو ابھی کچھ تکنیکی معاملوں پر کام کرنا ہے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کی وزارتیں مسلسل رابطے میں ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین معاشی تعاون کے علاوہ سیکیورٹی اور ثقافتی تعاون کو بھی دیکھا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی اور سرحد پر مزید تعاون نہ صرف دونوں ممالک کے لیے دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ ان کا اثر خطے میں امن کے لیے بھی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ خطے کے معاملات کے حوالے سے ہم پاکستان کے ساتھ کام کر سکیں گے. اور یہ تعاون صرف ایران اور پاکستان تک محدود نہیں ہے بلکہ شام اور یمن تک ہے جہاں ہمارا خیال ہے پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. جواد ظریف نے زور دیا کہ اب خطے میں نیا سیکیورٹی خطرہ دولت اسلامیہ ہے.
We hope that the process of reconciliation having well in
وہ کہہ رہے ہیں ہم امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کی مدد سے ہونے والے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مفاہمتی عمل سے تشدد اور شدت پسندی ختم ہو سکیں گے. خاص کر افغانستان میں حال ہی میں دولت اسلامیہ کے بعض عناصر کے داخلے کے بعد ہونے والا تشدد اور دولت اسلامیہ کا خطرہ ہم سب کے لیے خطرہ ہے. اس دن میں ہم ایران، افغانستان اور پاکستان کے درمیان مزید تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران کی توجہ اب خطے میں بہتر تعلقات کی جانب مرکوز ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب جبکہ ہم نے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات میں غیر ضروری رکاوٹوں کو ختم کر لیا ہے، ہم اب اپنے خطے کے ان مسائل اور امور کو زیادہ توجہ دے سکتے ہیں جو ہمیں متحد کرتے ہیں، جیسے کہ شدت پسندی، تشدد اور فرقہ واریت سے مقابلہ کرنا. خیال رہے کہ پاکستان کے بعد ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف بھارت کا دورہ کریں گے. امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد.
اور اب پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ کے استعفوں کا معاملہ. وفاقی حکومت نے متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے فوری طور پر قبول نہ کرنے اور اس کا کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس بات کا فیصلہ وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والی ایک مشاورتی اجلاس میں کیا گیا. وفاقی حکومت نے اس معاملے پر ایم کیو ایم کی قیادت سے بات کرنے کی ذمہ داری حکمراں اتحاد میں شامل جمعیت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو سونپی ہے. اسلام آباد سے ہی شہزاد ملک.
وزیر اعظم میاں نواز شریف کی سربراہی میں پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کے پارلیمانی لیڈروں کے مشاورتی اجلاس کے دوران اس بات پر زور دیا گیا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے استعفے منظور کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کیا جائے اور یہ معاملہ بھی اسی طرح پارلیمنٹ میں ہی حل کر لیا جائے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کے استعفوں کا معاملہ حل کیا گیا تھا. اس مشاورتی اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو مدعو نہیں کیا گیا. مشاورتی اجلاس میں متعدد پارلیمانی لیڈروں کی یہ رائے تھی کہ اگر ان استعفوں کو منظور کر لیا گیا تو ملک میں سیاسی بحران پیدا ہونے کا خطرہ ہے. وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے کہا کہ آئین میں استعفے واپس لینے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا. ان دونوں رہنماؤں نے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ وہ اس ضمن میں ایم کیو ایم کی قیادت سے بات کریں. تاہم مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ استعفے واپس لینے سے متعلق کچھ قانونی پیچیدگیاں بھی ضرور ہوں گی جس کے بارے میں وہ قانونی ماہرین سے پہلے بریفنگ لیں گے، جس کے بعد وہ ایم کیو ایم کی قیادت سے بات کرنے کا عمل شروع کرنے سے متعلق حکومت کو آگاہ کریں گے.
جناب وزیر اعظم نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جناب خورشید شاہ صاحب، انہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپنا چاہی کہ میں اس حوالے سے جناب الطاف حسین صاحب سے اور ایم کیو ایم کی قیادت سے رابطہ کروں تاکہ وہ استعفیٰ واپس لینے پہ آمادہ ہوں اور واپس ایوان میں آئیں. لیکن میں نے ان کے جواب میں اپنا موقف واضح کیا کہ استعفیٰ دیے جانے کے بعد اور اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے دفتر میں پہنچا دینے کے بعد آئین کی روح سے استعفیٰ واپس نہیں لیا جا سکتا.
اس سے پہلے میاں نواز شریف کی سربراہی میں حکومتی وزراء کے مشاورتی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی کو کسی طور پر بھی ملک کے دیگر حصوں سے الگ نہیں کیا جائے گا اور وہاں کا مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو ملک کی سیاسی دھارے میں واپس لایا جائے گا. مشاورتی اجلاس میں موجود وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ایم کیو ایم کے کراچی آپریشن سے متعلق تحفظات دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن کراچی آپریشن کو کسی طور پر بھی ختم نہیں کیا جائے گا۔
آپریشن کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جرم اور سیاست دو علیحدہ علیحدہ چیز ہیں۔ کراچی میں آپریشن جرائم کے خلاف ہے، کسی سیاست کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کسی سیاسی شخصیت کے خلاف نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مجرموں کے خلاف ہے۔ اور عمومی طور پر کراچی کے شہریوں نے اس پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے لیے جو سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے جو سیاسی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ایڈریس کرنا ہم سب کا فرض ہے۔
واضح رہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر حکومت کراچی آپریشن سے متعلق ان کے تحفظات دور کر دے تو ان کی جماعت کے ارکان پارلیمنٹ اور سندھ اسمبلی سے استعفے واپس لینے کے لیے تیار ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
واضح رہے کہ ایم کیو ایم صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جماعت ہے۔ ایم کیو ایم کے استعفوں کے بعد سندھ کی سیاسی صورتحال کیا ہے، جانتے ہیں کراچی سے حسن کاظمی کی اس رپورٹ میں۔
ایم کیو ایم کے سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سردی سردار احمد نے بی بی سی کو بتایا کہ سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے 51 میں سے 42 اراکین نے گزشتہ روز اپنے استعفے اسپیکر کے پاس جمع کروا دیے ہیں، بقیہ 9 اراکین ملک سے باہر ہیں، اس لیے وہ استعفے جمع نہیں کروا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں سردار احمد نے بتایا کہ قومی اسمبلی اور وفاق میں تو معاملات خراب ہیں ہی، سندھ اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی کے اراکین کا رویہ انتہائی ناروا ہے۔
پیپلز پارٹی کا بہت خراب ایٹیٹیوڈ اور بالکل جسے کہتے ہیں بروٹ میجورٹی، دے وڈ ناٹ لسن۔ ہم 51 ہم ہیں، 10-12 فنکشنل کے ہیں، 3-4 ابھی پی ٹی آئی کے ہیں، دے وڈ ناٹ لسن ٹو اینی ون۔
اپنے استعفوں کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
دیکھیے کانسٹیٹیوشنل پروویژن تو یہ ہے، ونس وی سبمٹ دی ریزیگنیشن ان آور اون ہینڈ ٹو دی اسپیکر، بس دین دا سیٹ فالز ویکنٹ، اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہے۔
انہوں نے شکایت کی کہ سندھ اسمبلی میں اکثر بلز اکثریت کی بنیاد پر بلڈوز کر دیے جاتے ہیں، تاہم انہوں نے آصف علی زرداری کے کردار کی تعریف کی۔
آصف زرداری جب تھے وہ بہت کوشش کرتے تھے اور کہتے تھے نہیں ریکنسیلیشن پالیسی ہے اینڈ وی ورک ٹوگیدر، لیکن ان کے جو یہاں پر پروونشل اسمبلی میں جو لوگ ہیں، جو ممبرس ہیں، جو منسٹرز ہیں، ان کا بڑا ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ رہا ہے تھرو آؤٹ۔
انہوں نے کہا کہ سندھ کے شہری علاقوں کا تو برا حال ہے ہی، سندھ کے دیہی علاقے بھی بہت بدحال ہیں اور عوام بے انتہا تکلیف میں ہیں، تاہم پیپلز پارٹی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب تک سندھ کی صوبائی حکومت کے کسی رکن نے ان سے رابطہ نہیں کیا ہے۔ دوسری جانب سندھ کے صوبائی وزیر پارلیمانی امور سکندر مندھروں کا کہنا ہے کہ استعفیٰ دینا ایم کیو ایم کا اپنا فیصلہ ہے اور اس معاملے پر فیصلہ اسپیکر ہی کر سکتے ہیں، تاہم انہوں نے ایم کیو ایم کے الزامات کو یکسر رد کیا۔
جب تک وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم مشاورت کرتے رہتے ہیں، اور جب ہاؤس میں کوئی چیز آتی ہے تو ہم ہاؤس میں بھی ڈیورنگ دی پروسیس وہاں بھی مشاورت ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی بل ہے تو 2-3-4 دن پہلے ہم اسمبلی میں دے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کسی بھی ممبر کو اگر کوئی اس پہ ریزرویشن ہے تو وہ امینڈمنٹ لے آئے، وہ امینڈمنٹ اگر کوئی دیتا ہے تو وہ امینڈمنٹ بھی اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس ہوتی ہے، باقی فیصلہ جو ہوتا ہے وہ تو اسمبلی میں میجارٹی کے ووٹ پہ ہوتا ہے۔
سکندر مندرو کے مطابق پوری دنیا میں اکثریت کے بل پر ہی حکومت کی جاتی ہے، تو شکایت کیسی؟
پوری دنیا میں اکثریت پہ مساوات ہوتی ہے، اگر اکثریت نہیں ہوتی تو ہماری حکومت بھی نہیں ہوتی، اور اگر اکثریت کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ وہ کام نہ کرے اور اقلیت کے مرضی پہ کام کرے تو وہ جمہوریت کے روح کے خلاف ہے اور جمہوریت کے روح کی نفی ہے۔
ایم کیو ایم کے استعفے منظور ہوں یا نہیں، فی الحال سندھ کی سیاسی فضا میں بھی چکر چلنا شروع ہو گئے ہیں۔ حسن کاظمی، بی بی سی، کراچی۔
ایم کیو ایم نے احتجاجاً استعفے دیتے ہوئے یہ الزام لگایا تھا کہ 1.5 برس میں اس کے کم سے کم 40 کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا چکا ہے اور 170 کارکن پولیس اور رینجرز نے اٹھا کر غائب کر دیے ہیں۔ کراچی میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کا معاملہ کتنا سنگین ہے، اس پر نظر ڈالی ہے کراچی سے احمد رضا نے اپنی اس رپورٹ میں۔
ایم کیو ایم کے 3 ماہ سے لاپتہ کارکن 40 سالہ محمد ہاشم کی لاش کل ہی گھر والوں کو ملی ہے، جسے دوبارہ سپرد خاک کیا گیا ہے۔ وہ فوٹوگرافر تھے اور اپنے خاندان کے واحد کفیل تھے۔ ان کی بیوہ زہرا ہاشم نے بی بی سی اردو سروس کو بتایا،
3 مہینے میرے بچوں نے کبھی نہیں بولا پاپا کو لاؤ یا کرو، اب ان کی تڑپ سسک دیکھ کے بہت خوف آتا ہے کہ یہ لمبی زندگی کیسے، ان کو بولوں گی کہ کہاں سے لاؤ ان کا پاپا۔
اہل خانہ کے مطابق محمد ہاشم 5 مئی کو لاپتہ ہوئے تھے۔ 12 جولائی کو ان کی تشدد زدہ لاش کراچی سے 150 کلومیٹر دور جامشورو کے قریب ویرانے سے ملی تھی۔ ایدھی کے رضاکاروں نے ان کی میت شناخت نہ ہونے کی وجہ سے دفنا دی تھی، مگر 22 دن بعد نادرا کے ریکارڈ سے ان کی شناخت ہو سکی۔ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں اس کے 40 سے زیادہ کارکنوں کو ماورائے عدالت ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ اب بھی 150 سے زیادہ کارکن لاپتہ ہیں، اور یہی پارلیمان اور سندھ اسمبلی کی نشستوں سے اس کے مستعفی ہونے کی بڑی وجہ بنی ہے۔ ایم کیو ایم کی رکن سندھ اسمبلی ہیر سوہو کہتی ہیں،
ایم کیو ایم کے اندر بھی کوئی کرمنل ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں، اس کو عدالت میں پیش کریں، اگر اس کے خلاف آپ کے پاس پروف ہیں، ثبوت ہیں، اس کے ساتھ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ ادارے لے کر جائیں، گم کر دیں، تشدد بھری لاشیں اگر ملیں گی تو اس سے جو ہے عوام میں نفرتیں بڑھیں گی، عوام میں جو احساس محرومی بڑھے گی۔
حکومت پاکستان کہتی ہے کہ کراچی میں جاری آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف نہیں بلکہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف ہے، اور رینجرز بھی یہ کہہ چکی ہے کہ گرفتار ہونے والے ایم کیو ایم کے کارکنوں کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ مگر پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کا کہنا ہے کہ سندھ میں شہریوں کے لاپتہ ہونے اور ان کی ماورائے عدالت ہلاکتوں میں پچھلے 2.5 برسوں میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ کمیشن کے سندھ کے لیے وائس چیئرپرسن اسد اقبال بٹ،
بالکل اسی طرح جس طرح بلوچستان میں پھینکا جا رہا تھا، اب وہی طریقہ کار یہاں پر سندھ میں بھی، کراچی میں بھی یہ رائج ہو گیا ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جن کے ذمہ شہریوں کا جان و مال کو تحفظ دینا ہے، وہ بجائے اپنی یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے وہ سیاسی کارکنوں کو اٹھا رہے ہیں اور ان کو تشدد کر کے، ان کو جان سے مار کے، ان کی لاشوں کو پھینک رہے ہیں۔
کراچی میں جاری آپریشن کے نتیجے میں حکام کہتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں اسٹریٹ کرائم سے لے کر ٹارگٹ کلنگ تک کے واقعات میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے، مگر ماورائے عدالت ہلاکتوں کے الزامات سے بحالی امن کی کوششوں پر پھر سے سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ احمد رضا، بی بی سی نیوز، کراچی۔
ایم کیو ایم کے استعفوں سے متعلق کئی رپورٹیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر موجود ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسجد کے باہر دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 11 نمازی زخمی ہو گئے ہیں اور ایک اور مسجد کے سامنے ایسی ہی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ مقامی آبادی نے فوج پر الزام عائد کیا ہے، تاہم انتظامیہ نے اس کی تردید کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
عینی شاہدین کے مطابق جنوبی ضلع شوپیان کے ترانجن گاؤں کی مقامی مسجد سے جب آج صبح فجر کی نماز کے بعد لوگ باہر نکلے تو ایک زوردار دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے 11 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ زخمیوں کا علاج مقامی ہسپتال میں کیا جا رہا ہے اور سبھی خطرے سے باہر ہیں۔ اس علاقے میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی مسجد کے صحن میں بم دھماکہ ہوا ہو۔ علاقے میں کسی طرح کی کوئی مسلکی کشیدگی بھی نہیں تھی۔ البتہ کل رات قریبی مقام پر فوج کی ایک سرچ پارٹی پر مشتبہ شدت پسندوں نے فائرنگ کی تھی، جس میں ایک فوجی زخمی ہو گیا تھا اور بعد میں وسیع علاقے کا کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ترانجن کی پنچایت کے رکن اور اس واقعے کے چشمدید گواہ مدثر احمد نے بتایا کہ فوج کو شک ہے کہ لوگوں نے حملہ آور شدت پسندوں کو فرار ہونے میں مدد کی، اور کریک ڈاؤن کے دوران لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ انہیں سبق سکھایا جائے گا۔
فوج جو رات کو تھی، ہم نے بھی ایس ٹی ایف کی گاڑی رات 11:30 بجے ہم نے دیکھی، بالکل ہم روڈ پہ بستے ہیں کیونکہ میں اوپری منزل میں سوتا ہوں، میں نے بھی دیکھی وہ ایس ٹی ایف گاڑی یہاں ہمارے گیٹ جو ہے ہمارے گیٹ کے تھوڑا اوپر وہ رکی تھی رات کو بھی 11:30 بجے۔ تو اس کا مطلب یہی بالکل چاہتا ہے کہ انہوں نے ہی رکھا ہوگا، اور کون رکھے گا۔
مدثر احمد نے مزید بتایا کہ ضلع انتظامیہ یا اعلیٰ پولیس افسروں نے اس دھماکے کے بعد متاثرہ گاؤں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور ٹیلی فون پر منت سماجت کے بعد بھی کوئی افسر جائے واردات پر نہیں پہنچا۔ ضلع مجسٹریٹ غلام محمد نے بتایا کہ اس واردات کے بعد قریبی بستی پہلی پورا میں بھی لوگوں کو ایک گرینیڈ ملا، لیکن پولیس کے بام ڈسپوزل اسکواڈ نے بروقت کاروائی کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ تاہم مسٹر ڈار نے ترانجن کے باشندوں کا یہ الزام مسترد کر دیا کہ مسجد کے باہر بم نصب کرنے میں فورسز کا ہاتھ ہے۔
ہاتھ سے اس کو میڈیکل ہاسپٹل کو یا کسی اور چیز کو، تو اس کی وجہ سے وہ یہ گھر میں تھا یا اور کوئی کچھ قسم کا تھا، وہ دہرس پہ سٹ پائے۔ یہ جسٹ میئر میں اسپیکولیشن، اس پہ میں بتا دوں آپ کو، یہ آرمی نے کیا یا مسجد نے کیا۔
واضح رہے جنوبی کشمیر کے پلوامہ اور شوپیان اضلاع میں گزشتہ کئی ماہ سے مسلح تشدد کی سطح میں برابر اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق 5 ہفتوں کے عرصے میں 7 جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں نصف درجن سے زائد شدت پسند مارے گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ رواں برس اب تک 48 شدت پسند مختلف آپریشنوں کے دوران مارے گئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
عراق کا رخ کرتے ہیں جہاں ایک ہفتے میں آج تیسرا بڑا بم دھماکہ ہوا۔ بغداد کے بازار میں ہونے والے اس ٹرک بم دھماکے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ملک میں شدت پسندی کی لہر تیز ہونے کے بعد امریکی حکام جنگی دستے بھیجنے پر غور کر رہے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ غزن فرحیدر، یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے۔
یہ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے اس وقت ہوا جب ایک ٹرک بغداد کے شمالی علاقے کے بازار جمیلہ مارکیٹ سے گزر رہا تھا۔ اس دھماکے میں کم از کم 58 افراد ہلاک اور 79 زخمی ہوئے ہیں۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس دھماکے کا شمار عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کے اگست سن 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بغداد میں ہونے والے بڑے بم دھماکوں میں ہوتا ہے۔ صدر سٹی کا یہ علاقہ شیعہ اکثریتی آبادی پر مشتمل ہے اور اسے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے پہلے بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ منگل کو عراق کے مشرقی علاقوں میں ہونے والے 2 کار بم دھماکوں میں کم از کم 42 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے۔ امریکی حکام نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ وہ ملک میں حالیہ شدت پسندی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد عراقیہ فوج کے ساتھ امریکی فوجی دستوں کی شمولیت پر غور کر رہے ہیں۔ امریکہ پہلے ہی 3500 فوجی حکام عراق بھیج چکا ہے، تاہم ان دستوں کا کام میدان جنگ میں شریک ہونا نہیں بلکہ صرف عراقی فوج کو ٹریننگ دینا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے عراق کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر رکھا ہے اور ملک کے شمالی اور مغربی علاقوں میں حکومتی فورسز اور ان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ غزنفر حیدر، بی بی سی نیوز۔
ادھر چین کے ساحلی شہر تیانجن میں بھی زوردار دھماکے ہوئے جن میں کم سے کم 50 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ 2 دھماکے ایک ویئر ہاؤس میں ہوئے جہاں زہریلا کیمیائی مادہ ذخیرہ کیا گیا تھا۔ خدشات ہیں کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بہت بڑھ سکتی ہے۔ تفصیل جمع کی ہے ظہیر الدین بابر نے۔
تیانجن چین کا شمالی شہر ہے، اہم صنعتی ساحلی شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق زہریلے اور دھماکہ خیز مواد کو نقل و حرکت کی ماہر ایک لاجسٹک کمپنی کے تیانجن کے ویئر ہاؤس میں دھماکہ خیز مواد لایا جا رہا تھا جس میں پہلے آگ لگی۔ سن کیومن قریب ہی ایک فیکٹری میں سیکیورٹی گارڈ ہے، بتایا کہ ویئر ہاؤس سے آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے تو ایسا نہیں لگا کہ کوئی دھماکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر زوردار دھماکہ ہوا۔ 2 زوردار دھماکے ہوئے۔ چین میں زلزلوں پر نظر رکھنے والے ادارے کے مطابق پہلے دھماکے کی شدت 3 ٹن جبکہ دوسرے کی 21 ٹن دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے کے برابر تھی۔ قریب ہی ایک رہائشی عمارت میں مقیم ایک شخص کے مطابق گھروں کے کھڑکیاں، دروازے سب ٹوٹ چکے ہیں۔ بہت سے لوگ کھڑکیوں کے شیشے لگنے سے زخمی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند ایک کثیر منزلہ عمارتیں نظر آتش ہونے کے بعد سیاہ ہو چکی ہیں۔ گلیوں میں کھڑی گاڑیوں کے صرف ڈھانچے رہ گئے ہیں۔ فائر بریگیڈ کے محکمے کی درجنوں گاڑیاں دن بھر جگہ جگہ لگی آگ بجھانے میں مصروف رہیں۔ 1000 سے زائد عملے میں سے 12 اہلکار ہلاک ہوئے اور 32 تاحال لاپتہ ہیں۔ لاپتہ افراد کی فہرست طویل ہو رہی ہے اور مقامی حکام اس قدر تباہی سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ انتظامیہ کے ایک اہلکار زینگ یونگ نے بتایا کہ انہوں نے فوج طلب کر لی ہے۔ یہ واضح نہیں کہ کس کس طرح کے زہریلے مادے ان دھماکوں میں پھٹے اور ان کے اثرات کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ اس حادثے کی جامع اور شفاف تحقیقات کر کے منظر عام پر لائی جائیں گی۔
یہ ظہیر الدین بابر تھے۔ اور اب کچھ ذکر بھارت کی سیاست کا۔ یہاں لوک سبھا کا مانسون کا اجلاس آج ختم ہو گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے پورے اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی کی اور کارروائی بالکل نہیں چلنے دی۔ ان کا مطالبہ تھا کہ کسی بھی بحث سے پہلے وزیر خارجہ سشما سوراج اپنے عہدے سے مستعفی ہوں۔ دلی سے شکیل اختر۔
حزب اختلاف اور حکمراں جماعت بی جے پی کے درمیان تعطل کرکٹ کے انڈین پریمیئر لیگ کے سابق کمشنر للت مودی کے سبب پیدا ہوا۔ للت مودی پر اربوں روپے کے غبن اور خرد برد کا الزام ہے اور وہ ملک سے فرار ہیں۔ حزب اختلاف کا الزام تھا کہ وزیر خارجہ سشما سوراج اور راجستھان کی وزیر اعلیٰ وسندھرا راجے نے برطانیہ میں للت مودی کے سفری دستاویزات جاری کرانے میں مدد کی۔ حزب اختلاف مدھیہ پردیش میں رشوت کے بدلے نوکری کے اربوں روپے کے گھپلے کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کے استعفے کا بھی مطالبہ کر رہی تھی۔ حکومت کا کہنا تھا کہ وہ ہر موضوع پر بحث کے لیے تیار ہے، لیکن اپوزیشن کا کہنا تھا کہ پہلے یہ سبھی استعفیٰ دیں۔ پارلیمنٹ میں پہلے روز سے ہی ہنگامہ ہوتا رہا اور آج آخری دن بھی اجلاس کا اختتام نعرے کے ساتھ ہی ہوا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ایوان سے باہر نکل کر نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا،
للت مودی جی پولیٹیکل سسٹم اور بلیک منی کے سسٹم کے بیچ میں ایک لنک ہے، سب سے بڑے لنک ہے۔ کل جو پارلیمنٹ میں ہوا، سشما جی نے ادھر راجستھان کے چیف منسٹر نے اور ادھر جیٹلی جی نے اس نیٹورک کا پروٹیکشن کیا ہے، بلیک منی نیٹورک کا پروٹیکشن کیا ہے۔ سشما جی اس میں پھنس گئی کیونکہ انہوں نے ان سے ان کا رشتہ ہے للت مودی جی کا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نیٹورک کی مدد کر رہی ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس انتخابات میں شکست فاش کے بعد اب بھی اقتدار کھونے کے صدمے سے نکل نہیں پائی ہے۔ پارٹی کے رہنما مختار عباس نقوی نے کہا کہ کانگریس کی تمام رکاوٹوں کے باوجود ان کی حکومت ترقی کے ایجنڈے پر عمل پیرا رہے گی۔
کوئی بھی طاقت، کوئی بھی نکاراتمکتا اس ہمارے وکاس کے سنکلپ کو، ہمارے نریندر مودی جی کے وکاس کے سنکلپ کو نہ روک پائی ہے اور نہ اس پہ کسی طرح کے روڑے اٹکا پائے گی۔
مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی نے بھی کانگریس پر نکتہ چینی کی۔
اس سرکار کو بہومت ملا، جنمت ملا، تاکہ دیش کو آرتھک چنوتیوں سے یہ سرکار ابھار سکے، لیکن کانگریس پارٹی نے ٹھان لیا تھا کہ ان کی جو وراثت ہے، جس پر سورج ڈھل چکا ہے، اس وراثت کو کسی نہ کسی پرکار سے وہ قائم رکھے۔
پارلیمنٹ کے اجلاس میں زمین حاصل کرنے کا ترمیمی بل اور پورے ملک میں یکساں سیلز ٹیکس کا جی ایس ٹی بل بھی پیش کیا جانا تھا، لیکن تعطل کے سبب کوئی بھی اہم بل منظور نہ ہو سکا۔ کل ملک کے سرکردہ صنعتکاروں اور اہم شخصیات نے خط لکھ کر سیاسی جماعتوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اہم بلوں کو منظور کریں اور پارلیمنٹ چلنے دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پارلیمنٹ اسی طرح مفلوج رہی تو عوام کا پارلیمانی نظام سے یقین اٹھنے لگے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں ایک ٹی وی چینل کی مارننگ شو کی معروف اور متنازع میزبان شائستہ لودھی ایک بار پھر اسکرین پر آنے والی ہیں۔ ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے ان سے بات کی۔
میڈیا کا سفر دشوار ہے، جب آپ مشہور ہو جاتے ہیں، جب آپ کو لوگ پسند کرنے لگتے ہیں، جب آپ دشمنوں کو برے لگنے لگتے ہیں، تو پھر، لیکن ہیلدی کمپٹیشن ہو تو بڑا اچھا رہتا ہے، صحیح رہتا ہے۔ بس آپ ان چیزوں کو ہمیں ذاتیات پہ نہیں لانا چاہیے۔
پاکستان کے سوسائٹی میں کسی خاتون کا، کسی عورت کا میڈیا میں قدم رکھنا کتنا بہتر سمجھا جاتا ہے، آپ کا ایکسپیرئنس کیا ہے؟
لیکن جی، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی میں میڈیا نہیں بلکہ خاتون ہی کا گھر سے باہر قدم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو ڈپینڈ کرنا سکھاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے بچوں کو۔ ہم یہ الفاظ ضرور، تم تو لڑکے ہو، تم یہ کیا کرو گے، بڑے ہو کے کیا کرو گے۔ لڑکیوں کو ہم صرف بولتے ہیں، ارے دوسرے گھر جاؤ گی تو کیا کرو گی، یہ والے کہاں بولتے ہیں، باہر جا رہی ہو تو ان کو لے کر جانا۔ جب ہم یہ خود ہی اپنے آپ کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر رزلٹ ایسے ہی ہوں گے۔
جو بھی خواتین باہر کام کرتی ہیں، کئی کی یہ جو شکایت ہوتی ہیں ہراسمنٹ کی، آپ کی طرف سے کبھی یہ شکایت سامنے آئی یا آپ ہمت نہ کر سکیں بتانے کی؟
ہراسمنٹ تو ہر لیول پہ موجود ہے جی۔ ہراسمنٹ کسی گھر میں کام کرتے ہوں یا فیکٹری میں کام کرتے ہوں یا کسی چینل پہ کام کرتے ہوں، ہم تو پھر بھی پریولیجڈ ہوتے ہیں کیونکہ ہم ذرا ووکل ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری تھوڑی سی عزت بن چکی ہوتی ہے، یا دو چار لوگ ہم سے ڈرتے ہیں جن میں سے لوگ شاید اس لیے آگے نہیں آتے یا بہت ساری باتوں کی ہمت نہیں کر سکتے۔ بیچاریاں پھنس تو وہ لڑکیاں جاتی ہیں جو ابھی بن رہی ہیں، آگے آ رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں، تو یہی ٹائم ہمارے اوپر بھی گزرا ہے۔
گمشدگی کے جو فورس، جسے جبری گمشدگی کہتے ہیں، وہ یہ دن کیسے گزرے ہیں آپ کے؟
یہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے، میں نا امید نہیں ہوتی اور میں گیو اپ نہیں کرتی، میں کوشش کرنے پر یقین رکھتی ہوں، اور خاص طور پر جب آپ سچے ہوں، جب آپ کو خدا کا خوف ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ کوئی انسان، کوئی چینل آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔
آپ واپس آ گئی ہیں اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، تو یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی کی طرف سے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی؟
انسانوں کی یقین دہانی کی جو کیا ویلیو ہے، بس اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے اور اسی کی یقین دہانی کے ساتھ میں یہاں موجود ہوں۔
معروف اور متنازع میزبان شائستہ لودھی ریاض سہیل سے بات کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے کیٹی ہیریس اور اسرار الحق نے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان میں کام کرنے والی فوجی عدالتوں نے آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے اور کراچی میں رینجرز اہلکاروں کے قتل میں ملوث 7 مجرموں کو موت اور 1 کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ چین کے شہر تیانجن کے اسپتالوں میں آج شہر کے صنعتی علاقے میں ہوئے 2 بڑے دھماکوں میں زخمی ہونے والے سینکڑوں افراد کے علاج کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ القاعدہ کے رہنما ایمن الزواہری کا ایک نیا آڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے افغان طالبان کے نئے سربراہ ملا اختر منصور سے وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ میانمار میں عام انتخابات سے 3 ماہ پہلے کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ مصر میں شدید گرمی کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 66 تک پہنچ گئی ہے۔ اور بھارت کی ممبئی ہائی کورٹ نے بین الاقوامی کمپنی نیسلے کے تیار کردہ میگی نوڈلز پر عائد پابندی کو ہٹاتے ہوئے اس کے نمونے کی نئے سرے سے جانچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔